إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فأبين أن يحملنها, تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں. وأشفقنا منها, اور وہ اس سے ڈر گئے. وحملها الإنسان, اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. کس کو؟ امانت کو. إنه كان ظلوما جهولا, بے شک ہے وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا جاہل. اب یہاں پر لفظ امانت استعمال ہوا ہے. امانت کا کیا معنی ہے؟ امانت کا ایک معنی اختیار ہے جو اس ساری کائنات میں انسان کو ملا ہے. یعنی اختیار کس چیز کا؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو یہ اختیار آسمان و زمین اور پہاڑوں کو جب دیا جانے لگا اور ان سے پوچھا گیا کہ لینا چاہتے اختیار, اپنی مرضی سے رہنا چاہتے یا اللہ کی مرضی کے مطابق, یعنی مجبور رہنا چاہتے یا آزاد, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی منظور نہیں کیونکہ ہم اس کا صحیح استعمال نہ کر سکیں گے. انہوں نے اسے اپنے لیے ایک بوجھ سمجھا. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا, کیونکہ اسی اختیار کی بنیاد پر تو پھر انسان کو فوقیت حاصل ہے باقی مخلوق پر. اسی وجہ سے وہ زمین میں بحیثیت خلیفہ کو بھیجا گیا ہے, یعنی خلافت عرضی اسی وجہ سے تو انسان کو ملی ہے. تو جہاں انسان کو کوئی اتھارٹی دی جاتی ہے, اختیار دیا جاتا ہے, وہاں اس کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے. ہر اتھارٹی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کا ادا کرنا امانت کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے اس امانت کو اختیار کے معنوں میں لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا, انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم اختیار نہیں لینا چاہتے, ہم بے اختیار ہی اچھے ہیں. وہ ہم انسان, جب انسان کے سامنے پیش کیا تھا تو اس نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے آزادی چاہیے. اور آج تک بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ہر اتھارٹی کو کتنی خوشی سے لیتے, بلکہ اتھارٹی میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اتھارٹی کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو امانت کا ایک معنی اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے اختیار دیا آسمان و زمین کو اور پہاڑوں کو. کس بات کا؟ کہ وہ اپنی مرضی اور چوائس سے اللہ کی اطاعت کریں, لیکن انہوں نے اس آزادی کو قبول نہ کیا اور اس آزادی سے وہ ڈر گئے. لیکن جب انسان پہ یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اس بارے گراں کو اٹھا گیا. اسی طرح امانت کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. امانت سے مراد وہ احکام شریعت ہیں اور فرائض و واجبات ہیں جن کی ادائیگی پہ ثواب اور ان سے اعراض اور انکار پر عذاب ہوگا. احکام شریعت کو امانت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح امانت کی ادائیگی واجب ہوتی. مثلا آپ کے پاس کوئی شخص کچھ رکھوا دے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رکھیے چیز کو کہ یہ امانت ہے میرے پاس. امانت کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس لگانا ہوتا ہے. تو جس طرح کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہو تو اس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, ذمہ داریاں ہیں, فرائض ہیں, وہ بھی ہمارے اوپر امانت کی طرح ہیں. سمجھ گئے آپ بات؟ یعنی نماز پڑھنا کیا ہے؟ ہمارے اوپر فرض عبادت ہے, لیکن ایک امانت بھی ہے کہ ہمیں پڑھ کے لوٹانی ہے. ہمارے اوپر کچھ فرائض انسانوں کے حقوق کی شکل میں عائد کیے گئے اور ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی کہ ان حقوق کو ادا کرنا ہے, دینا ہے جس کے یہ ہیں, اپنے پاس نہیں رکھ لینا. تو اس لیے اس کو امانت کہا گیا. پھر اسی طرح حدیث میں خاص طور پر بعض اعمال کے لیے امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا مالی معاملات میں امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے. حفاظت عفت و عصمت جو ہے, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پھر اسی طرح نماز, زکات, روزہ, حج وغیرہ, اسی طرح غسل جنابت کو امانت کہا گیا. انسان ناپاک ہو تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ پاک ہو جائے, کیونکہ ناپاکی کی حالت کو دور کرنا ایک امانت ہے اور اس میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے, پوری کی پوری ادا کی جائے. گویا دوسرے لفظوں میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں ہمیں نبھانا ہے ہر صورت میں. یہ ذمہ داریاں ہماری ہمارے نفس کے بارے میں بھی ہیں, یہ ذمہ داریاں انسانوں کے حقوق سے متعلق بھی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے متعلق بھی ہیں، اس کی عبادت سے متعلق بھی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کے اندر اس امانت کو ادا کرنے کا کتنا احساس ہے. اللہ کا ہر حکم ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور خصوصاً اگر اس کو عہدوں کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے، کیونکہ بعض ذمہ داریاں تو عامۃ الناس کی ہوتی ہیں، عوام کی ہوتی ہیں. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص راعی ہے، نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کسی کے تابع بھی ہے اور کسی پر اپنا حکم بھی چلا رہا ہے. اب یہ جو ذمہ داری انسان کو ملتی ہے حاکم ہونے کی، یہ بڑا نازک امتحان ہے انسان کا، کہ کہیں پر بھی انسان کو دوسروں کے اوپر جو اتھارٹی مل جاتی ہے، اختیار مل جاتا ہے، وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. اس کے لیے قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، جہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ. گویا کوئی بھی عہدہ کسی کو دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھو کہ وہ اس عہدے کے قابل بھی ہے یا نہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً اس کے بارے میں کیا رویہ پایا جاتا ہے؟ ہر شخص حب جاہ کا شوقین نظر آتا ہے، یعنی حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہے. عموماً ہمارے ہاں بہت سے لوگ حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. جاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرتبہ، مقام، کوئی اتھارٹی، کوئی پوزیشن، عہدہ. یہ بات بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ حاکم بن کر ہی جینا پسند کرتے ہیں، کسی کے اندر آنا ان کو سخت ناپسند ہوتا ہے. ایسی سچویشن اگر آ جائے، یعنی انہیں کسی اور کی بات ماننی پڑ جائے، تو سب جھنجھلاہٹ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کسی صورت کسی کے حکم کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتے. ایسے ہی لوگ جب وہ حاکم ہوتے ہیں، خاص چھوٹے لیول پر ہی ہو، ان کے اندر سختی، جبر اور حاکمیت کا عنصر واضح ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کے دلوں میں رحم یا خیرخواہی کا جذبہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو انسان خود کبھی بیمار نہ ہوا ہو، وہ بیمار کی تکلیف سمجھ ہی نہیں سکتا، کسی دوسرے کی بیماری کو نہیں سمجھتا. اس بات کو بڑی دلیری کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے اندر کام نہیں کیا، میں نے ہمیشہ رول ہی کیا ہے. اس انتہائی تکبر کی بات ہے اگر کوئی بھی یہ بولے جملہ، اور اس شخص کے متکبر ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. بہرحال یہ عمومی طور پر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، اور ذمہ داریاں لینے کا یا عہدے حاصل کرنے کا یا حاکم بن کے جینے کا شوق جو ہے، یہ بڑا ہی خطرناک شوق ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے اور انسان کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی تھی، اے ابو ذر، میں تجھ کو کمزور پاتا ہوں، تو عمارت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے گا، یعنی میں پھر تیرے لیے اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تو دو شخصوں کا بھی امیر اور حاکم نہ بننا، نہ یتیم کے مال کی ولایت اپنے ذمے لینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے بھی کبھی حاکمیت کو اور حاکم بننے کو پسند نہیں کیا، عہدہ قبول کرنے کو ناپسند کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے جو خطبہ دیا، اس میں فرمایا، سن لو خدا کی قسم، میں تم سے بہتر نہیں. یہ ہے نا اصل مقام مسلمان ہونے کا. خلیفۃ المؤمنین بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو مسلمانوں کا امیر بنایا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم، یعنی عام بات نہیں کرے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں تم سے بہتر نہیں، اور میں اپنے اس مقام کو پسند نہیں کرتا، یعنی مجھے اس عہدے سے کوئی دلچسپی نہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہوتا جو میری کفایت کرتا، یعنی میری جگہ لے لیتا اور مجھے اس سے بڑی ذمہ قرار دیا جاتا. کیا تم لوگوں کا گمان ہے کہ میں تم میں آپ کے طریقے پر عمل کر سکوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر؟ اگر یہ بات ہے تو میں اس کا کما حق ہوں، حق ادا نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بچایا جاتا تھا، یعنی کہیں کوئی کمی بیشی ہونے لگتی تو آپ کو خبردار کر دیا جاتا، آپ کے ساتھ فرشتہ ہوتا تھا، اور بے شک میرے لیے شیطان کام میں آڑے آتا ہے، لہٰذا جب مجھے غصہ آئے تو مجھے اس بات سے بچانا کہ تمہاری خبروں اور تمہاری بشارت سے کسی کو ترجیح نہ دے دوں. سن لو، میرے ساتھ مراعات کرنا، اگر میں درستگی پر لگا رہوں تو میری مدد کرنا، اگر میں سیدھے رستے سے ہٹوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ ہے عاجزی کی مثال، اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تربیت۔ کیونکہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا ہی تکبر کی علامت ہے۔ غمت الناس، آپ نے تکبر کی ڈیفینیشن کیا فرمائی تھی، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر خنجر کے حملے سے زخمی ہوئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا بشارت ہو آپ کو اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کے ذریعے شہروں کو آباد کیا، نفاق یعنی بے دینی کو دور کیا، آپ کے ذریعے رزق کو فراخ اور پھیلا دیا، مال و دولت کو فراہم کر دیا، ملک و قوم کو مالا مال کر دیا۔ میری باتیں سن کر عمر نے کہا اے ابن عباس، کیا حکومت اور عمارت کے متعلق میری تعریف کر رہے ہو؟ بھلا یہ بھی کوئی تعریف کے قابل چیز ہے؟ عمر کہہ رہے ہیں جن کی حکومت سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی خیر دی، وہ کہتے ہیں تم میری حکومت کی تعریف کر رہے ہو، یہ کوئی تعریف کے قابل بات ہے؟ میں نے کہا حکومت کے علاوہ دوسرے اعمال بھی آپ کے نہایت قابل قدر اور قابل تعریف ہیں۔ حضرت عمر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو اس کی آرزو رکھتا ہوں کہ میں حکومت کی ذمہ داریوں سے ایسا ہو کر نکل جاؤں جیسے کہ میں اس وقت تھا جب سے میں نے اسے سنبھالا تھا اور میں جھنجھٹ میں نہ پڑا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری اس عمارت کا نہ مجھے کوئی اجر اور ثواب ملے، نہ اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجھ پر کوئی بوجھ رہے، نہ حکومت کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ثواب دے، اور نہ ہی میری بدعنوانیوں پر اللہ مجھ سے کوئی باز پرس کرے۔ اتنا کچھ کر کے ایسا عدل کے جو دنیا نے پھر نہیں دیکھا۔ عمر کی حالت کیا ہے، صرف میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے اس عمل پر ثواب کی توقع بھی نہیں رکھتا، بے شک اللہ مجھے ثواب نہ دے لیکن میرے سے اگر کوتاہی ہوگی تو میری پکڑ نہ ہو۔ یہ ہے اہمیت ان کی نگاہوں میں ان عہدوں کی اور ان مقامات کی، کہ عمر وہ خلیفہ ہے کہ جن کے پہلے ہی چند سالوں میں مسلمانوں نے 40,000 مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، ایران اور روم ان کے زیر لگی آیا، اس کے فاتح تھے وہ، اور وہ اپنا کوئی بھی کمال نہیں سمجھ رہے۔ ہمارا حال کیا ہے، چھوٹا سا کام کر کے کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، اور جس کام میں تعریف نہ ہو اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ وہ کہتے ہیں اور میں قیامت کے دن اپنی حکومت کے بارے میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، یعنی نہ مجھے دینا ہو نہ لینا ہو، میں تو بس وہی لوٹ جاؤں جہاں سے میں نے یہ خلافت لی۔ حضرت عمر ایک دفعہ خطبے میں فرما رہے تھے، صاحبو ایک زمانے میں میں اس قدر نادار تھا کہ لوگوں کے پانی بھر کے لاتا تھا۔ یہ اپنی حیثیت کیوں بیان کرتے ہیں، تاکہ تکبر نہ آئے، یعنی خلیفۃ المومنین ہے اور اپنے ماضی کو لوگوں کے سامنے کھل کھل کے بیان کر رہے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا کہ میں لوگوں کے پانی بھر کے لاتا تھا، وہ اس کے بدلے میں مجھے چھہارے دیتے تھے، وہی کھا کر بسر کرتا تھا۔ یہ کہہ کر ممبر سے اتر آئے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ ممبر پہ کہنے کی کیا بات تھی، فرمایا میری طبیعت میں ذرا غرور آ گیا تھا، اس کی دوا کی۔ ایک دفعہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، احنف بن قیس رسائے عرب کے ساتھ ان سے ملنے کو گئے، دیکھا تو دامن چڑھائے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ احنف کو دیکھ کر کہا آؤ تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم جانتے رہو ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق شامل ہے۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو حکم دے وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا ایو عبد اعبد منی، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ان کی عاجزی، ان سے اللہ نے دین کا کام لیا تھا۔ وہ عہدے جن کے بارے میں ہم بہت کانشیس رہتے ہیں اور جن کو ہم اپنی عزت کا مقام سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن شمرہ عمارت طلب نہ کرو، اگر وہ بغیر طلب کیے تمہیں دی جاتی ہے تو اس میں تمہاری مدد ہوگی، اگر تمہیں مانگ کر ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، یعنی پھر اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے گی، اور اگر کسی چیز کی قسم کھا لو اور یہ دیکھو کہ دوسری چیز اس سے بہتر ہے تو بہتر چیز اختیار کر کے قسم کا کفارہ دے دو۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کسی علاقے کا حاکم نہیں بنائیں گے، آپ مجھے کسی جگہ کا حاکم نہیں بنائیں گے، کہ آپ کے دور میں ایک علاقے جو فتح ہو رہے تھے تو صحابہ کرام کو ذمہ داری دے رہے تھے، تو ان کو بھی شوق آیا دوسروں کو دیکھ کے کہ اور بن رہے ہیں تو چلو مجھے بھی کوئی جگہ مل جائے۔ آپ نے میرے کندھے سے ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو اور یہ امانت ہے، اب قیامت کے دن رسوائی اور شرم کا سبب ہوگی، سوائے اس کے جس نے یہ ذمہ داری حق کے ساتھ لی اور اس کا حق ادا کیا۔ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امانت کی لالچ کرتے ہو اور یہ قیامت کے دن وجہ ندامت ہوگی. دوسرے تو چھڑ جائیں گے لیکن جن پہ ذمہ داریاں ہوں گی اور انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا وہ حساب دیتے کھڑے رہیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے سچا مشیر بنا دیتا ہے، جو بھولنے کی حالت میں اسے یاد دلاتا ہے اور یاد رکھنے کی حالت میں اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر و حاکم کی بھلائی نہیں چاہتا تو اسے برا مشیر دیتا ہے، جو بھولنے کی حالت میں اسے یاد نہیں دلاتا اور یاد رکھنے کی حالت میں اس کی مدد نہیں کرتا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اور ایسی چیزوں کا شوق تو انسان کے جاہل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے، وہ تو دنیا کی چکا چاند سے صرف مروب ہو رہا ہے، اس لیے وہ ایسی چیزوں کا شوق رکھتا ہے. جس کو پتا ہو کہ اس کے بدلے پکڑ کتنی ہونے والی ہے تو وہ ایسی چیزوں سے کوسوں دور بھاگے. تو وہ تمام امور جو دین کے فرائض سے متعلق ہیں وہ ہمارے اوپر امانت کی طرح ہیں، ان کی ادائیگی یا ان کو لوٹانا اسی طرح ضروری ہے جیسے امانت کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے. اب یہ ساری ذمہ داریاں جب آسمانوں زمین اور پہاڑوں پہ ڈالی گئیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں اتنی اٹھا سکتے. انسان نے جب اس کا ثواب دیکھا تو کہا کہ میں اٹھا سکتا ہوں، انسان نے اس کو قبول کر لیا. اس بنا پر انسان کو کیا کہا گیا؟ ظلوم جہولا. اب یہ جو ظلوم اور جہول ہے اس کا کیا معنی ہے؟ فعول کے وزن پر ظلوم کا معنی ہوتا ہے ایسا ظالم جو کبھی عدل بھی کرے، اور جہول ایسا جاہل جس کے پاس علم بھی ہو، یعنی علم کے باوجود جہالت برتنے والا اور عدل کر سکنے کے باوجود نہ کرنے والا. اچھا یہ جو ظلم کا لفظ ہے نا، یہ حق اور عدل کا اپوزٹ ہے، یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل اور حق. اور جہل اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم اور حلم. ظلوم وہ ہوتا ہے جو عدل اور حق کا شعور رکھتے ہوئے ظلم کا مرتکب ہو، اور جہول وہ جو علم رکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے نفس کے ہاتھوں یا معاشرے کا دباؤ قبول کر کے عمل نہ کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر یہ امانت کیوں رکھی گئی، اور اس امانت کے آنے سے اب ہماری ذمہ داری کیا بن گئی کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے فرائض پورے کریں اور پھر قیامت کے دن ان کی جواب دہی بھی ہو. اسی لیے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مہربان ہو جائے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر. یعنی انسان کو اس امانت کا ذمہ دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق اور اہل شرک کا نفاق اور شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے، اور پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جا سکے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں، جو بھی اختیارات ہیں، جب وہ اس کو ملے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان ان کو استعمال کرے. اور استعمال کرنے کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یا اچھے رستے میں استعمال کرے یا پھر برے رستے میں. تو اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو اچھے میں استعمال کرے اس کو اچھی جزا دی جائے، اور جو برے رستے میں استعمال کرے اس کو سزا دی جائے. تب اسی کو سمجھ آ گیا نا، یعنی لیعذب اللہ کا جو لام ہے تاکہ اس کا تعلق حملہا سے ہے، کہ انسان نے چونکہ اس کو اٹھا لیا، اختیار لے لیا، ذمہ داری قبول کر لی، اب نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری قبول کرے، فرض نبھائے، ان کو جزا دی جائے، اور جو قبول نہ کرے اور فرض ادا نہ کرے ان کو سزا دی جائے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ ایک دن ایسا آئے جس میں انسان سے اس امانت کے بارے میں سوال کیا جائے، اور جنہوں نے منافقانہ روش اختیار کی ہو کہ کہا کچھ ہو کیا کچھ ہو، ان کی اس پر پکڑ ہو. یہاں منافقین کا ذکر مشرکین سے بھی پہلے آیا ہے، کیونکہ وہ مشرکین کے مقابلے میں بھی زیادہ مصیبت کا شکار ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ قرآن کا ایک انداز اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ موجود ہے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے بتائے جاتے ہیں۔ اصل میں پیچھے ازواج مطہرات کے کردار پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواتین کے لیے زندگی گزارنے کے دو راستے ازواج مطہرات کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کے لیے زندگی گزارنے کے دو راستے، یا تو منافقانہ طرز عمل اختیار کریں یا مخلص اہل ایمان کا، یا تو وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں اور دین کا کام کرنے والوں کو مایوس کریں اور ان کے حوصلے گرائیں، اور یا پھر وہ قولاً سدیدہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔